جمعرات یکم نومبر کے سیربین کے ساتھ ثمرہ فاطمہ کا سلام۔ امریکہ نے سعودی عرب کو ڈیڈ لائن دی ہے کہ وہ یمن میں جاری جنگ کو ایک مہینے کے اندر ختم کرے۔ کیا صحافی جمال خشوگجی کی ہلاکت کی وجہ سے سعودی عرب پر یہ دباؤ پڑا ہے؟ تجزیہ کار کہتے ہیں
جمال خشوگی کا جو ایپیسوڈ ہوا ہے اس کے وجہ سے مجھے لگتا کہ ایٹ لیسٹ یمن میں شاید پیس آ جائے۔
تفصیل خبروں کے بعد۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ یمن کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ حوثی باغیوں کے ساتھ امن مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یمن میں اقوام متحدہ کے حکام نے متنبع کیا ہے کہ تقریباً 20,05,000 سے کم عمر کے بچے خانہ جنگی کے باعث غذائیت کی شدید کمی کا شکار ہیں۔ خبر کی تفصیل سنیے شیراز احمد سے۔
یمنی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ حوثی باغیوں کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے سمیت دیگر تنازعوں پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے افریقین پر جنگ بندی کے لیے مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس نے متنبع کیا ہے کہ خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے ایک ماہ کے اندر ہی مذاکرات کا آغاز کیا جائے۔ سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد کو امریکہ اور برطانیہ کی حمایت حاصل ہے، جبکہ حوثی باغیوں نے اقوام متحدہ کی مذاکرات کی کوششوں کو سراہا ہے۔
پاکستان کے دارالحکومت کی پولیس نے اسلام آباد کے نواحی علاقے ترامڑی چوک کو آسیہ بی بی کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے والوں سے خالی کروانے کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے۔ آپریشن میں اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری شامل ہے۔ آنسو گیس کے ذریعے چوک میں موجود مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی گئی تو مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا، جس سے 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر برسر اقتدار جماعت تحریک انصاف نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ وفاقی حکومت کا آسیہ بی بی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ عدالت نے آسیہ بی بی کی بریت کے فیصلے پر نظر ثانی کی انفرادی طور پر جمع کروائی گئی درخواستیں سماعت کے لیے منظور کر لی ہیں۔ پاکستان کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے توہین مذہب کے الزام میں گرفتار مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی اپیل پر دیے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے تو اسے کسی کی خواہش پر کیسے سزا دے سکتے ہیں۔ خبر کی تفصیلات سنیے رضا ہمدانی سے۔
پاکستان کے چیف جسٹس نے دارالحکومت اسلام آباد میں مستقل بنیادوں پر پولیس کے سربراہ کی تعیناتی کے بارے میں درخواست کی سماعت کے دوران کہا کہ ججز صرف مسلمانوں کے ہی قاضی نہیں ہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے بھی قاضی ہے جو اس ملک کا رہنے والا ہے اور قانون کی نظر میں تمام لوگ برابر ہیں۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے مستقل بنیادوں پر اسلام آباد پولیس کے سربراہ تعینات کرنے کی سزا کو مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ جب تک جان محمد واپس نہیں آتے اس وقت تک کسی بھی پولیس افسر کو عارضی طور پر اسلام آباد پولیس کے سربراہ چارج دے دے، تاہم جب جان محمد واپس آئیں گے تو وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔
سیگار کی نئی رپورٹ کے مطابق طالبان کے خلاف کارروائیوں میں افغان سیکیورٹی فورسز کو اب تک کے سب سے زیادہ جانی نقصان کا سامنا ہوا ہے، جبکہ طالبان کے خلاف کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ احوال سنیے ہارون رشید سے۔
افغانستان کی تعمیر نو کے لیے امریکہ کے خصوصی انسپکٹر جنرل کی رپورٹ میں امریکی قیادت میں سرگرم نیٹو سے ملنے والے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال اپریل سے جون کے درمیان ملک کے 407 اضلاع میں سے محض 226 یعنی ملک کے محض 55.5% حصے پر حکومت کو کنٹرول حاصل ہے، جو رواں سال کی پہلی سہ ماہی کے مقابلے میں 0.7% کم ہے۔ گزشتہ سال افغانستان میں نیٹو کے سربراہ نے کہا تھا کہ آئندہ 2 ماہ میں ملک کی 80% آبادی حکومتی کنٹرول میں ہوگی، تاہم حالیہ رپورٹ اس دعوے کی نفی کرتی ہے۔
ٹیکنالوجی کمپنی گوگل کے ملازمین کی جانب سے دنیا بھر میں غیر معمولی احتجاج کے طور پر دفاتر سے واک آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ احتجاج گوگل کی جانب سے خواتین ملازمین کے ساتھ روا سلوک کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات سنیے طاہر عمران سے۔
گوگل کے احتجاج کرنے والے ملازمین کا مطالبہ ہے کہ کمپنی میں جنسی ہراسگی کی شکایات سے نمٹنے کے لیے نافذ قوانین و ضوابط میں تبدیلی لائی جائے۔ گوگل کے عملے کا تقاضا ہے کہ مقدمہ کرنے کے حق سے دستبرداری کے قانون کا خاتمہ کیا جائے۔ ملازمین میں غصے کی بڑی وجہ حال ہی میں گوگل چھوڑنے والے ایگزیکٹو اینڈی رابن کو $9 کروڑ کی ادائیگی ہے، جبکہ اینڈی رابن کے خلاف خود گوگل کے مطابق جنسی ہراسگی کے قابل بھروسہ الزامات تھے۔ گوگل کے چیف ایگزیکٹو سندر پچائی نے عملے سے کہا ہے کہ وہ ان کے احتجاج کے حق کی حمایت کرتے ہیں۔
ایک نئی تحقیق کے مطابق گزشتہ 25 سالوں میں سمندر فضا سے اندازے سے کہیں زیادہ حدت جذب کرتا رہا ہے، تاہم اس کے ماحولیات پر کیا اثرات مرتب ہوئے سنیے ظفر سید سے۔
عالمی سطح پر ماحولیاتی تبدیلی کے لیے قائم پینل کی تحقیق کے مطابق سمندروں نے فضا سے اب تک کے اندازے سے 60% زیادہ حدت جذب کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر معدنی ایندھن کے اخراج کے کہیں زیادہ مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اور اب اس نئی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ عالمی حدت کو محفوظ سطح پر رکھنا کہیں زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ سمندر گرین ہاؤس گیسز کے اخراج سے پیدا ہونے والی اضافی حدت کا 90% حصہ جذب کرتے رہے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں حکومت نے تصدیق کی ہے کہ ملک بھر میں آسیہ بی بی معاملے پر فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ اس بارے میں تفصیل سے سیربین میں آگے چل کر بات کریں گے۔ آئیے پروگرام کا آغاز آج کے بڑے موضوع کے ساتھ کرتے ہیں۔ یمن میں جاری جنگ میں سعودی کردار کی وجہ سے اس پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بحران ایک سنگین انسانی المیے کی صورت اختیار کر گیا ہے اور لاکھوں لوگوں کے بھوک سے مرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی برطانیہ اور فرانس حوثیوں کے اس جنگ میں سعودی عرب کی بھرپور معاونت کرتے رہے ہیں۔ بی بی سی کی نامہ نگار اورلا گیرن حال ہی میں یمن سے لوٹیں۔ ان کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نصرت جہاں۔
یمن اس حال کو پہنچ چکا ہے۔ پورا ملک قحط کے دہانے پر کھڑا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر کئی برس کے جمود کے بعد امریکہ نے فوری طور پر اس مسئلے کے پورا منحل کی بات کی ہے۔
آج سے 30 دن کے اندر ہم سب کو مذاکرات کی میز پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جنگ بندی کی بنیاد پر، سرحدوں سے فوجیں ہٹانے کی بنیاد پر اور بمباری بند کرنے کی بنیاد پر اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی مارٹن گریفتھ، جو اپنے کام میں ماہر ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، سویڈن میں سب کو جمع کر سکتے ہیں۔
یہ تھے امریکی وزیر دفاع جم میٹس کے الفاظ۔ یہ جنگ جو قبرستان آباد کر رہی ہے، یہاں سعودی اتحادی فوج نے اگست میں اسکول کے 82 بچوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ ہم اس تباہ کن فضائی حملے میں بچ جانے والوں سے ملے۔ یمن پر سعودی فضائی بمباری کا ایک ایسا حملہ جس پر دنیا کو تشویش ہوئی، لیکن سعودی صحافی جمال خشوگجی کا بہیمانہ قتل شاید فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا، جس کو سعودی عرب کے قریبی اتحادی اور اسلحہ بیچنے والے بڑے ملکوں امریکہ اور برطانیہ کے لیے نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا۔ یہ ایک سیاسی مشکل بن گئی ہے۔ بدھ کو برطانوی وزیر اعظم نے بھی امریکہ کے مطالبے کو دہرایا۔ ان کا کہنا ہے کہ برطانیہ تمام فریقوں پر زور ڈالتا رہے گا کہ وہ جنگ ختم کرنے اور ایک ایسے سیاسی حل پر متفق ہو جائیں جس سے ایک پائیدار حل ممکن ہو سکے۔ ماضی میں امن کی کوششیں توپوں کو خاموش کرنے میں ناکام رہی ہیں، اور ٹریزا مے پر بھی عملی طور پر کچھ کرنے کے لیے دباؤ ہے۔
It's imperative that the British government break out of their inertia.
یہ انتہائی ضروری ہے کہ برطانوی حکومت جمود توڑے، صرف جنگ بندی کی بات نہ کرے بلکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کرے اور ایسے عملی اقدامات کرے جس سے یمن میں تباہی اور انسانی بحران کو حل کیا جا سکے۔
یہ تھے ایڈ ملی بینڈ کے الفاظ۔ لیکن کیا یمن کے حوثی باغی مذاکرات کی میز پر آنے پر رضامند ہوں گے؟ اس ماہ کے شروع میں سنا شہر میں حوثیوں کے ایک سرکردہ رہنما یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ شہر پر ان کی کتنی گرفت ہے، لیکن یہاں بھی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جنگ بند کی جائے۔ امن کے لیے کی جانے والی باتیں اپنی جگہ پر، لیکن یمن میں ہر 10 منٹ میں محمد جیسا ایک بچہ جان کی بازی ہار جاتا ہے۔
بی بی سی کی اورلا گیرن کی رپورٹ پیش کر رہی تھیں نصرت جہاں۔ اور اسی بارے میں اب سے کچھ دیر قبل میں نے مزید بات کی امریکہ کی ڈیلیور یونیورسٹی سے وابستہ مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان سے، اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ یمن میں جنگ تو پچھلے 3 برس سے جاری ہے اور امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک سعودی عرب کی سربراہی والے عرب اتحاد کے یمن کی جنگ میں حامی رہے ہیں، لیکن اچانک امریکہ کے رویے میں آئی تبدیلی کا تعلق امریکہ میں ہونے جا رہے مڈ ٹرم انتخابات سے ہے یا پھر یہ صحافی جمال خشوگجی کی ہلاکت کے معاملے کا اثر ہے؟
دیکھیے دو تین چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو ایک کہ پچھلے تقریباً 6-7 مہینے سے امریکہ سعودی عربیہ کی جو جنگ کی پالیسی ہے اس سے ناخوش ہے, اور اس سے انٹرنلی وہ ڈائیلاگ چل رہا تھا کہ یہ جنگ کو اب ختم کر دینا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ یمن کا جو ہیومینیٹیرین کرائسس بڑھ رہا ہے وہ اس حد تک آ گیا کہ تقریباً 12 ملین یمنی شاید بھوک سے مر جائیں, مطلب اتنا برا حال ہو چکا ہے وہاں پر. تو اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو جمال خشوگی کا جو میڈیا میں اٹینشن حاصل کیا ہے, تو اگر آپ آرٹیکلز پڑھتے رہیں گے یا ٹی وی رپورٹس دیکھیں گے تو جہاں جہاں بھی خشوگی کا ذکر آیا اس میں ایک پیراگراف یمن کی جنگ کے بارے میں ضرور تھا, کیونکہ میڈیا کا جو توجہ ایم بی ایس کے کیریکٹر پہ گیا تو وہ کیریکٹر اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ یہ ایک اتھارٹیرین اگریسو قسم کے مونارک ہے جن کو ہیومن لائف کی بالکل خیال نہیں. ہاں جی ہاں جی, تو اس کے لیے اسٹیبلش کرنے کے لیے میڈیا نے جو یمن کی جو جنگ ہے اور اس کی بروٹیلٹیز پہ کافی توجہ دی. تو امریکہ میں ایک دم ایک قسم سے ایک اٹینشن پڑ گیا ہے یمن میں, اور لوگ بڑے شاکڈ ہیں کہ اس میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. امریکہ بہت انٹیمیٹلی انوالوڈ ہے اس جنگ میں. امریکہ جو ہے سو مثال کے طور پہ جو سعودی ایئر اٹیکس ہوتے ہیں یمن پہ, ان کی ایریل فیولنگ جو ہوائی ہوا میں جو ریفیول کرتے ہیں ایئر فورس کو, وہ امریکہ کرتا ہے مسلسل. تو اس لیے یہ جو یہ میڈیا ڈیزاسٹر بن رہا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے.
اچھا یہ جو آپ نے بات کہی کہ جو ہے امریکہ کا اپنا خود ایک بہت اہم کردار رہا ہے, ایک رول رہا ہے اس میں, اس جنگ میں, تو یمن کی جنگ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حوثی باغیوں کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے. تو اب اگر امریکہ اور اس کے اتحادی سعودی عرب کی سربراہی والے اتحاد کو یمن میں روک رہے ہیں تو مطلب اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ کیا وہ یمن میں ایران کے رول کو تسلیم کرنے کو تیار ہے؟
نہیں, ابھی تک تو کچھ یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوا کہ ایران کی وجہ سے گئے, کیونکہ ایران کا جو رول یمن میں انوالومنٹ میں ہوا یہ جنگ شروع ہونے کے بعد ہوا تھا. ایران اس سے پہلے انوالو نہیں تھا. ایرانینز نے وہاں پہ سپورٹ تو دی ہے, لوجسٹکلی بھی سپورٹ دی ہے, لیکن جس طرح سے ڈائریکٹ سعودی عرب, یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور امریکہ کا انوالومنٹ ہے ان کے خلاف, اتنا ایران کا بالکل مداخلت نہیں ہے. حزب اللہ کے چند آپریٹرز وہاں پہ جاتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں, ان کو تھوڑے بہت ہتھیار ملتے ہیں, آئی ای ڈیز, راکٹس وغیرہ. تو مطلب امریکہ بلینز آف ڈالرز خرچ کر رہا ہے, وہ میرے مشکل سے 20-25 ملین ایران کا کنٹریبیوشن ہوگا اس جنگ میں. اس طرح سے یہ جو جمال خشوگی کا جو ایپیسوڈ ہوا ہے اس کے وجہ سے مجھے لگتا کہ ایٹ لیسٹ یمن میں شاید پیس آ جائے.
تو ایک طرف تو وارننگ سعودی عرب کے لیے ہے کہ وہ پل بیک کریں, ٹھیک ہے, لیکن ایران کا جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کا کنٹریبیوشن, ان کا دخل بہت معمولی ہے, تو کیا اس وجہ سے ان کے لیے پیچھے ہٹنا یا ان کا اس پروپوزل کو مان لینا آسان ہوگا؟ ان کی طرف سے کس طرح کا رد عمل آ سکتا ہے؟ کیا حوثی بھی مانیں گے اس پروپوزل کو, خاص کر ان حالات میں جب امریکہ ایران پر پابندی بھی لگانے کی کوشش کر رہا ہے؟
دیکھیے اب تو ایران کا لیوریج بڑھ گیا ہے نا اس جنگ پر, کہ اب ایران سمجھ گیا ہے کہ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ یہ جنگ ختم کریں, تو مجھے لگتا ہے کہ ایران اب سپورٹ بڑھا دے گا وہ چیز کے لیے اور کوشش کرے گا کہ یہ جنگ نہ ختم ہے, کیونکہ جب تک امریکہ ایران کے اوپر سینکشنز لاگو کرے گا. دیکھیے یہ ساری چیزیں نومبر کے قریب آ رہے ہیں, نومبر 6 کو نہ صرف مڈ ٹرم الیکشن ہے لیکن یہاں پر جو نئے سینکشنز ایران پہ جو امریکہ لاگو کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے وہ بھی نومبر 1 یا نومبر 6 تک اناؤنس ہو جائیں گے. تو ایران تو چاہے گا کہ, ایران تو میرے خیال سے آلریڈی بیہائنڈ دا سینز میسیجز بھیج رہا ہوگا کہ اگر آپ اور مزید سخت سینکشن ہم پہ لگائیں گے تو ہم آپ کی زندگی یمن میں اور دوسری جگہوں پہ مشکل کر دیں گے. تو ایران کا جو ریٹیلیشن یہی ہوتا ہے کہ, اور ایران کے لیے دیکھیے فائنینشیل لیوریج بہت زیادہ ہے. ایران اگر $1 خرچ کرتا ہے یمن میں تو اس کے ریسپانس میں امریکہ, سعودی عربیہ, یو اے ای مل کے 50-60-70 قسم کے ڈالرز ان کو خرچ کرنا پڑتا ہے. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں بڑی دلچسپ ہے. ایران یمن سے ایک یمنی نے ایک وہ جو $400 کا ڈرون ہوتا ہے اس کو فلائی کیا یمن سے سعودی عرب کے اندر, اور اس کو ریسپانس $5 ملین کی پیٹریٹ میزائل سے کیا سعودی عربیہ سے. تو ہاں وہ ڈرون تو مارا گیا لیکن وہ $600 کا ڈرون تھا اور اس کو انہوں نے $5 million سے ختم کیا. تو یہ جنگ ویسے ہی چل رہی ہے تو سعودی عربیہ کے لیے یہ ایک اکنامک کرائسس بن جائے گی یہ جنگ ایونچولی.
تو ایک تو یہ آپ نے وجہ کہی کہ اکنامک کرائسس بن جائے گی, دوسری بات یہ کہ اب امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے اس طرح کا جو دباؤ ایک بنایا جا رہا ہے اور یہ رخ میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس سے سعودی عرب پر کیا واقعی دباؤ ہوگا, ہوگا بھی یا نہیں؟
دیکھیے سعودی عرب سمجھ نہیں رہا ہے کہ اس کے اوپر کتنا سیریس یہ دباؤ چل رہا ہے. جرمنی نے بھی ہتھیار بیچنا بند کر دیا ہے. اب تک سعودی عربیہ کے لیے ایک ہی سولوشن ہوتا تھا کہ وہ ہر مسئلے کے خلاف پیسے پھینکا کرتے تھے. یہ محمد بن سلمان کے جو بڑے بھائی ہیں گورنر آف ریاض, انہوں نے خود پرسنلی مجھے مذاق سے کہا کہ مستدر تم 10-15 سال لیٹ ہو گئے ہو, ورنہ 10-15 سال پہلے اگر تم یہ خالی دھمکی دیتے کہ میں سعودی عربیہ پہ کتاب لکھنے والا ہوں تو وہ تمہیں $lakhs دیتے تھے کتاب نہیں لکھنے کے. تو یہ سعودی عربیہ کا ہمیشہ ایشو رہا ہے کہ وہ جہاں بھی پرابلم ہوتا ہے وہاں پہ پیسے پھینک دیتے ہیں. تو لیکن اب وہ بھی ان کے پاس اتنا کلاؤٹ نہیں رہا کہ جرمنی کو وہ ہتھیار خریدنا چاہتے ہیں لیکن جرمنی ان کو ڈپلومیٹک سپورٹ نہیں دے رہا ہے, اٹس ولنگ ٹو لوز دا منی. تو یہ ایک ہی کارڈ رہ گیا ہے سعودی عربیہ. اور جو سعودی عربیہ کی تھوڑی بہت جو گڈ ول تھی یورپ میں, امریکہ میں اتنا اس کا پازیٹیو امیج نہیں تھا سوائے کہ یہاں پہ ہم مذاق سے کرتے ہیں دے آر سٹنگ آن آور آئل, یعنی ہمارے تیل پہ وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ سعودی عربیہ کا کوئی پازیٹیو امیج رہا ہی نہیں امریکہ میں. یورپ میں جو کچھ تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے. اور اب دیکھیں مثال کے طور پہ کل ایک آرٹیکل چھپا جو سعودی عربیہ کا جو رول تھا 9/11 میں اس کو وہ گن رہا ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ امریکن میڈیا کو 4-5 دن لگے یہ کنیکٹ کرنے کے جو لوگوں نے جمال خشوگی کو مارا تھا وہ 15 لوگ سعودی تھے اور 9/11 میں جو حملہ کیا تھا امریکہ پر اس میں بھی 15 سعودی شمار تھے 19 میں سے. تو اس طرح کے جو روز میڈیا میں سعودی عربیہ کے خلاف لکھا جا رہا ہے اس سے امریکی سیاستدانوں پر کافی پریشر پڑ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سعودی عربیہ سے ڈسٹینس کر لے. تو یہ جو پولیٹیکل کور امریکہ پرووائڈ کر رہا تھا سعودی عربیہ کو وہ اب حاصل نہیں ہے, اس لیے یہ جنگ بالکل میڈیا میں ایکسپوز کر دے گی سعودی عربیہ کا رول.
یمن کی تازہ صورتحال کے بارے میں بات کر رہے تھے امریکہ کی ڈیلاویر یونیورسٹی سے وابستہ مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان. اور اب آئیے چلتے ہیں پاکستان. پاکستان کی سپریم کورٹ نے کل اپنے فیصلے میں توہین مذہب کے مقدمے میں مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی سزائے موت کو کالعدم قرار دیا تھا اور اس کے بعد سے ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج جاری ہے. آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں لاہور جہاں سے ہمارے ساتھی عمر دراز ہمارے ساتھ اسٹوڈیو سے براہ راست موجود ہیں. عمر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت ملک میں مظاہروں کی کیا صورتحال ہے خاص کر لاہور میں, کیونکہ آپ وہاں سے ہم سے بات کر رہے ہیں.
سمرہ لاہور میں یوں تو چھوٹے بڑے 20 مقامات پر احتجاجی مظاہرے جاری ہیں لیکن جو سب سے بڑا مظاہرہ ہے وہ پنجاب اسمبلی کے سامنے مال روڈ پر چیئرنگ کراس پر ہو رہا ہے جہاں پر تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم رضوی خود بھی موجود ہیں اور زیادہ تر مظاہرین کی تعداد وہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ جو شہر کے چند داخلی اور خارجی راستے ہیں وہ بھی تاحال بند ہیں. کچھ کو دن کے وقت میں پولیس نے کلیئر کروانے کی کوشش کی تھی, کروانے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے مگر وہ شاید دوبارہ اب بند کر دیے گئے ہیں. موٹر وے پر کچھ مقامات جو ہیں وہ بھی بند ہیں. اسی طرح اسلام آباد میں بھی پولیس نے کچھ مقامات پر ایکشن کیا اور انہوں نے وہ مظاہرین سے خالی کروانے کی کوشش کی ہے لیکن جو ایکسپریس وے ہے اسلام آباد میں جو کہ مرکزی شاہراہ ہے وہ تقریباً بند ہے, وہاں پر کوئی آمد و رفت نہیں ہو رہی. اسی طرح باقی شہروں کے اندر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں.
تو یہ بتائیے کہ حکومتی حکمت عملی کیا ہے, کیا مظاہرین سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں؟
بالکل, جب اب ہم جیسے بات کر رہے ہیں اس وقت بھی ایک حکومتی وفد جو ہے وہ اس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت جو ہے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے. اس میں صوبہ پنجاب کے وفاقی وزیر قانون جو ہیں راجہ بشارت وہ بھی شامل ہیں اور پنجاب کی وزارت داخلہ کے حکام جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. اس سے پہلے میری بات ہوئی تھی پنجاب کے جو وزیر ہیں برائے اطلاعات فیض الحسن چوہان ان سے, تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ مظاہرین سے مذاکرات کیے جائیں اور اس کے بعد ان کو پرامن منتشر ہونے پر راضی کیا جائے, لیکن اب اس میں ان کو کتنی کامیابی ہوتی ہے یہ دیکھنے کی بات ہے.
عمر یہ بتائیے کہ دیگر مذہبی جماعتوں نے بھی تو احتجاج میں شامل ہونے کا ارادہ ظاہر کیا تھا, اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟
کل جمعہ کا روز ہے اور جمعہ کے روز کے لیے مختلف جو مذہبی جماعتیں ہیں جن میں کہ جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی اور دیگر پاکستان علماء کونسل جو ہے اور اس طرح کی جو دیگر مذہبی رہنما اور مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ جمعہ کا روز جمعہ کے بعد ہڑتال کریں گی اور وہ پاکستان تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کے موقف کی تقریباً حمایت کر رہی ہیں، تقریباً وہی باتیں کر رہی ہیں جو کہ تحریک لبیک پاکستان کر رہی ہے. تو کل جمعے کو اور بھی احتجاج مختلف مذہبی جماعتوں کی طرف سے دیکھنے میں آئیں گے.
بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے عمر دراز. لاہور سے ہمارے ساتھ تھے عمر دراز. اور اب آئیے رخ کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا. وہاں کیا صورتحال ہے یہ اب سے کچھ دیر قبل مجھے بتایا ہماری ساتھی سحر بلوچ نے.
کراچی میں کل سے لے کے اب تک تو کافی مختلف ہو گئی ہے صورتحال. کل جتنا شور شرابہ تھا، جتنا زیادہ جو املاک کو نقصان پہنچایا گیا، آج اتنا دیکھنے میں نہیں آیا. کل یہ تھا کہ کل جیسے ہی آسیہ بی بی کے حوالے سے ججمنٹ سامنے آئی، ورڈکٹ سامنے آیا سپریم کورٹ کا، اس کے بعد سے ہی تحریک لبیک پاکستان کے جو ورکر ہیں وہ باہر نکل آئے. ان کے کارکنان اور اچھا خاصا جو ہے انہوں نے تاؤ بالا کیا یہاں پہ سڑکوں پر چیزوں کو، اور بہت ہی املاک کو نقصان بھی پہنچایا. لیکن شام تک ان کے جو واٹس ایپ پہ گروپ تھے یا سوشل میڈیا پہ جو ان کے گروپ تھے، ادھر ان کے ترجمان اس چیز کو مطلب اس کی تردید کرتے ہوئے بھی نظر آئے، اور ساتھ میں اپنے کارکنان کو یہ تنقید کرتے ہوئے نظر آئے کہ مطلب آپ جو ہے اس طرح سے املاک کو نقصان نہ پہنچائیں. اور اسپیشلی جب عمران خان جو وزیر اعظم ہیں ان کی اسپیچ کے بعد سے، ان کی تقریر کے بعد سے بہت زیادہ ایک فرق آیا کچھ علاقوں میں، سب علاقوں میں نہیں. کیونکہ آج صبح جب میں نکلی ہوں نمائش چورنگی کی طرف، تو وہاں پر تو صبح میں ہی مطلب کوئی پونے دس دس بجے کے قریب ہی 60 سے 65 لوگ آلریڈی جمع تھے وہاں پر. اور اس میں یہ تھا کہ مزید لوگ جو ہے اس میں شامل ہو رہے تھے. اور جو ایک چیز دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ وہاں پر بہت زیادہ بچوں کی تعداد تھی، چھوٹے بچوں کی، اور کوئی 8 سال سے لے کے 15-16 سال کے بچے وہاں پر تھے، اچھے خاصی تعداد میں تھے. اس میں بوڑھے لوگ بھی بہت زیادہ آج شامل تھے. کل کے مقابلے میں آج کچھ علاقوں میں جو ان کا رویہ تھا تھوڑا سا مختلف تھا، لیکن پھر بھی ساتھ ساتھ رپورٹس آتی رہی. جیسے کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں اسپیشلی صحافیوں کو، صحافیوں کے ساتھ جو ٹی وی چینلز کے اسپیشلی ڈرائیور ہیں، ان کو تشدد کرنے کی، ان کو زدوکوب کرنے کے واقعات سامنے آتے رہے. تو یہ ہے کہ بہت ہی ملا جلا سا ایک وہ آ رہا ہے ان کا رسپانس. کل جتنا زیادہ اس میں شدت تھی، آج یہ ہے کہ آج اس میں تھوڑا سا کہیں کہیں کچھ علاقوں میں کمی ہے، لیکن پھر بھی سوشل میڈیا پر ہر جگہ پر رپورٹ ہو رہا ہے کہ کہاں پر کسی کی بائک جلا دی، کہیں پر کسی کی دکان جلا دی، کہیں پر اپنے پرسنل گرجز پہ، کہیں پر جو ہے اس واقعے کی وجہ سے.
کراچی سے یہ تھیں سحر بلوچ. اور لاہور اور کراچی کے بعد آئیے تھوڑا جائزہ لیتے ہیں بلوچستان کی صورتحال کا. سنیے کوئٹہ سے ہمیں محمد کاظم نے کیا بتایا.
جی کوئٹہ شہر میں صورتحال تقریباً نارمل ہے. یہاں جو ہے نا کوئی کسی علاقے میں صبح سے دوپہر تک کوئی روڈ وغیرہ جو ہے نا بلاک نہیں تھے، اور نہ ہی کوئی بلوچستان کے کسی اور علاقے میں اس طرح کی کوئی اطلاعات تھی کہ وہاں روڈ بلاک ہوئے. تاہم 2 بجے کے بعد کوئٹہ شہر میں یہاں منان چوک کا علاقہ ہے، اس پہ عالمی تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ایک مظاہرہ کیا گیا اس منان چوک میں، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اور اس جلسے کے دوران یہاں جو ہے نا روڈ وغیرہ جو ہے نا بند رہے، جو کنداری بازار ہے، جنار روڈ، اور ٹریفک کے مسائل پیدا ہو گئے. لیکن اب وہ جو شرکا تھے وہ ادھر سے جو ہے نا آگے آ کے پریس کلب کے سامنے انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے. اور اس میں عالمی تحفظ ختم نبوت کے علاوہ جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام بھی ایک ریلی نکالی گئی، وہ بھی وہاں سے آ کے اس میں شریک ہوئے. تو بلوچستان میں مجموعی طور پر کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے جو کہ کراچی یا پنجاب کے جو ہے نا بعض علاقوں میں.
یہ تھے کوئٹہ سے محمد کاظم جو ہمیں بتا رہے تھے کہ آسیہ بی بی کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف احتجاجی جو ماحول ہے اس میں بلوچستان میں کیا صورتحال ہے. اور اب آئیے چلتے ہیں خیبر پختونخوا. عزیز اللہ خان سے جانتے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے. پشاور سے ہمیں بتا رہے ہیں عزیز اللہ خان.
خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں آج مظاہرے بھی کیے گئے، کہیں دھرنے دیے گئے، تو کہیں شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی رہی ہے. پشاور میں جمیل چوک پر مظاہرین نے روڈ بلاک کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ موٹر وے کے قریب بھی روڈ بلاک کیا گیا، جہاں 200 سے 250 کے لگ بھگ افراد اکٹھے تھے، اور یہ دوپہر کے بعد تک بند رہا ہے. اس کے علاوہ چارسدہ میں مظاہرہ کیا گیا جمعیت علماء اسلام کی قائدین کی سربراہی میں، اور وہاں پر شدید نعرہ بازی کی گئی، روڈ بلاک کیے گئے اور وہاں پر سڑکوں پر ٹائر بھی جلا دیے گئے تھے۔ مردان چارسدہ اور اس کے علاوہ سوابی جانے والی شاہراہ بھی بند کر دی گئی تھی۔ سوابی میں بھی مظاہرے کیے گئے اور وہاں پر پتلے بھی نظر آتش کیے گئے۔ اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں آج شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی، پہاڑ پور کے قریب بھی روڈ بلاک کر دیے گئے اور ڈیرہ اسماعیل خان شہر کے اندر مختلف مقامات پر مظاہرے کیے گئے ہیں۔ بنو لکی مروت میں بھی مظاہرے کیے گئے ہیں۔
یہ تھے پشاور سے ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان۔ اور سربین میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہماری ویب سائٹ پر یہ بہت دلچسپی سے پڑھا جا رہا ہے کہ ترکی کی حکومت نے خاشوگجی معاملے میں تازہ ترین کیا اپڈیٹ دی ہے، کیا کہا ہے۔ سربین ابھی جاری ہے۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
یا فرحان جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانا، بھائیوا بھائیوا۔
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر محمد حفیظ کا کہنا ہے کہ موجودہ ٹیم نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل ہے اور وہ دباؤ میں مقابلہ کرنا اچھی طرح جانتی ہے۔
یہ ٹیم ینگ ہے بہت زیادہ، اور ان کے اندر انرجی ہے، اور یہ پریشر کو خود ہینڈل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پریشر سچویشن سے بھاگتے نہیں ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ پریشر ان پہ پڑے اور یہ اس کے اندر پرفارم کریں۔ اور سارے جو لڑکے ہیں وہ اپنے ان مومنٹس کو کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ ان سے دور بھاگنے کی کوشش کریں۔
پاکستان نے گزشتہ رات نیوزی لینڈ کو پہلے T20 میں 2 رنز سے شکست دی، جس میں محمد حفیظ 45 رنز کی عمدہ اننگز کھیل کر مین آف دا میچ رہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا T20 انٹرنیشنل کل دبئی میں کھیلا جائے گا۔ بھارت نے آج ویسٹ انڈیز کے خلاف 5واں اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل 9 وکٹوں سے جیت کر سیریز 3-1 کی کامیابی پر ختم کی۔ بھارتی کرکٹر راہل ڈراوڈ کو ICC نے ہال آف فیم میں شامل کیا ہے۔ پاکستانی بیٹس مین اظہر علی نے ون ڈے انٹرنیشنل سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اظہر علی نے 53 ون ڈے انٹرنیشنل میں 1845 رنز بنائے، جن میں 3 سینچریاں اور 12 نصف سینچریاں شامل ہیں۔ سری لنکا کا دورہ کرنے والی انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم اور بورڈ پریزیڈنٹ 11 کے درمیان 2 روزہ وارم اپ میچ کا پہلا دن بارش کی نظر ہو گیا۔ گزشتہ روز ختم ہونے والے پہلے وارم اپ میچ میں کپتان جو روٹ نے سینچری سکور کی تھی۔ انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ گال میں 6 نومبر سے شروع ہوگا۔ آسٹریلوی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ڈیوڈ پیور نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انگلش لیگ کپ کے چوتھے راؤنڈ میں چیلسی نے ڈربی کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ آرسنل نے بلیک پول کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی۔ رافیل نڈال فٹ نہ ہونے کے سبب پیرس ماسٹرز سے دستبردار ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اپنی عالمی نمبر 1 رینکنگ سے بھی محروم ہونا پڑا ہے۔ اور پیر کے روز جاری ہونے والی نئی رینکنگ میں نوویک جوکوویچ دوبارہ عالمی نمبر 1 بن جائیں گے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں حکومت کی طرف سے سب سے زیادہ رقم، یعنی 130 بلین روپے تعلیم پر خرچ کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود طلباء اور طالبات کی طرف سے اسکول چھوڑنے کا تناسب تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بارے میں تفصیل سے سیربین میں آگے چل کر بات کریں گے۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا، اہم خبروں کا خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان سے۔
یمن کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ حوثی باغیوں کے ساتھ امن مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر یمن میں اقوام متحدہ کے حکام نے متنبع کیا ہے کہ تقریباً 20 لاکھ 5 سال سے کم عمر کے بچے خانہ جنگی کے باعث غذائیت کی شدید کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی برسر اقتدار جماعت تحریک انصاف نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ وفاقی حکومت کا آسیہ بی بی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سیگار کی نئی رپورٹ کے مطابق طالبان کے خلاف کارروائیوں میں افغان سیکیورٹی فورسز کو اب تک کے سب سے زیادہ جانی نقصان کا سامنا ہوا ہے اور وہ افغانستان کے محض 55.5% حصے پر حکومتی کنٹرول ہے۔ جنوب مشرقی افریقی ملک ملاوی کی ایک عدالت نے گاندھی کے مجسمے کی تنصیب عارضی طور پر رکوا دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ سن رہے تھے نادیہ سلیمان سے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت کی طرف سے سب سے زیادہ رقم یعنی 130 بلین روپے تعلیم پر خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود طالب علم طلبہ و طالب علم کی طرف سے اسکول چھوڑنے کا تناسب تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ محکمہ تعلیم کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 6 سالوں کے دوران صوبے بھر میں 685,000 طلبہ نے اسکولوں میں داخلہ لیا، لیکن ان میں 40% یعنی تقریباً 315,000 طلبہ کسی نہ کسی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکے۔ طلبہ کی طرف سے بڑی تعداد میں اسکول چھوڑنے کی وجوہات کیا ہیں، اس سلسلے میں ہمارے ساتھی رفت اللہ اورکزئی نے حال ہی میں اسکول چھوڑنے والے ایک طلبہ سمیر احمد اور سرکاری اسکول کے ایک استاد روح اللہ سے گفتگو کی، آئیے سنتے ہیں۔
میں نے اسکول 9 کلاس میں چھوڑا اور تقریباً 4 مہینے ہو گئے، اور اس وجہ سے چھوڑا کہ سب سبجیکٹ انگلش میں ہو گئے۔ انگلش ہم کو سمجھ نہیں آتی، جو اساتذہ ہے ان کو بھی سمجھ نہیں آتی، وہ بھی گائیڈ سے پڑھاتے تھے، اور اس وجہ سے چھوڑا کہ تعلیم کر کے کچھ ہاتھ نہیں آتا، ایسے بے فضول اسکول آ جا کے ماں باپ کا پیسہ بھی خراب کر کے، میں ماں باپ کو دھوکہ نہیں دینا نہیں چاہتا تھا، تو اس لیے میں نے اسکول چھوڑ دیا اور اب یہ رشکوں کا کام کرتا ہوں۔ یہ اس لیے کرتا ہوں کہ کل مجھے پچھتاوا نہ ہو کہ اسکول پڑھ کے مجھے کوئی نوکری نہ ملے اور ویسے پھر ڈرائیوری کروں یا اور کچھ ایسے وہ دیہاڑی کروں۔ اور میرے بھائی بھی ہے، انہوں نے بھی تعلیم کی ہے، ایک نے 16ویں تک کی ہے، دوسرے نے تقریباً 12ویں تک کی ہے، تیسرے نے 10ویں تک کی ہے، نوکری نہیں ملتی، پیسے بھی دیتے ہیں مگر نوکری نہیں ملتی۔ اور میں بعض لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ تعلیم کی ہوتی تو پھر پیسے دے کر نوکری مل جاتی، تو میں نے کہا کہ پھر رشوت دیں تو اس سے کیا فائدہ۔
غربت اس کا سب سے بنیادی وجہ ہے، مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک گھر میں ایک کمائی سے کام نہیں چل رہا۔ میرے اسکول میں اس وقت تقریباً 295 اسٹوڈنٹ زیر تعلیم ہیں، اس میں تقریباً 80% کے جو والدین ہیں وہ یا تو ٹیکسی ڈرائیور ہیں یا جنرل اسٹور یا نان بائی کا کام کرتے ہیں۔ اس کی دوسری وجہ اوور کراؤڈڈ اسکولز ہیں، گورنمنٹ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے ریزلٹ غلط آ رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں، ایک ٹیچر کے پاس 130 اسٹوڈنٹس ہیں، 40 منٹ اس کا پیریڈ ہے، وہ تو ان کو چپ بھی نہیں کرا سکتا اس 40 منٹ میں۔
طالب سمیر احمد اور سرکاری اسکول کے ٹیچر روح اللہ سے یہ گفتگو ہمارے ساتھی رفت اللہ اورکزئی نے کی۔ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے 4 سال ہونے کو ہیں، لیکن اس حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے بچوں اور سٹاف کے والدین آج بھی واقعے کو یاد کر کے رونے لگتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں ان دنوں جوڈیشل کمیشن میں والدین اور دیگر افراد اپنے بیانات ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ آج 3 افراد نے اپنے بیان ریکارڈ کرائے۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان۔
یہ جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس ثاقب نثار کے حکم پر قائم کیا گیا اور اس کمیشن کی قیادت جسٹس محمد ابراہیم خان کر رہے ہیں۔ گل شہزاد خٹک ایک ریٹائرڈ استاد ہیں، ان کی جوان سال بیٹی سعدیہ گل آرمی پبلک اسکول میں انگریزی کی استانی تھی جو اس اسکول میں حملہ آوروں کا نشانہ بن گئی تھی۔ گل شہزاد خٹک نے نمناک انداز میں بی بی سی کو بتایا کہ اس واقعے کو 4 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی اپنی بیٹی کو آواز دیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی آواز آئے گی، جی ابو جی، لیکن ایسا نہیں ہوتا اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔
ہم تو چشمدید گواہ ہیں جو اسکول کے اندر تھے، चश्मदीद गवाह तो वो हैं जैसे स्टाफ और मिलिट्री स्टाफ, वो चश्मदीद गवाह हैं। तो हमारी ये भी वो है मुतालिबा है कि उनको भी बुलाया जाए और उनसे इंटरव्यू इंक्वायरी की जाए, क्योंकि हमें तो डेड बॉडीज़ दी गई 147 शहदा की, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि उन्होंने हमें दहशतगर्द का एक अंदाम तक नहीं दिखाया ताकि हमारी तसल्ली होती। वो अब खलाई मखलूक थी, कहाँ से आए थे, आसमान से आए थे, ज़मीन से निकल आए थे कि वो गायब हो गए और अभी तक वो गायब है।
उन्होंने बीबीसी को बताया कि कमीशन का क्याम वालदैन का देरीना मुतालबा था और अब उन्हें उम्मीद है कि जिम्मेदारों का तायिन हो सकेगा और वो लोग जिनकी गफलत से इतने बच्चों की जानें चली गई हैं उनकी निशानदेही हो सकेगी। इस कमीशन में बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए 90 अफराद ने अपने अपने नाम दर्ज कराए हैं, जिनमें हलाक और ज़ख्मी होने वाले बच्चों और स्टाफ के अराकीन के वालदैन और रिश्तेदार शामिल हैं। बच्चों की माँ और कुछ उन तालिब इल्मों ने भी नाम दर्ज कराए हैं जो हमले के वक्त स्कूल में मौजूद थे। कमीशन में बयानात 3 दिन से रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और रोज़ाना 4 से 6 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए जाते हैं। आज पिशावर हाई कोर्ट में 4 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए जाने थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से 3 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल में हलाक होने वाले एक तालिब इलम रफ़ीक रज़ा बंगश के वालिद आबिद रज़ा बंगश ने बीबीसी को बताया कि जुडिशल कमीशन से उन्हें बड़ी उम्मीद है, क्योंकि वालदैन चाहते हैं कि इस वाक़े के ज़िम्मेदार अफराद का तायिन हो सके।
हमने ये सारी जद्दोजहद इसलिए की कि हमारी आने वाली नस्लें महफूज हों, ताकि इसमें जिन लोगों जो भी ज़िम्मेदार ठहराए गए हों उनको वाकई करार वाकई सज़ा मिले और वो एक एग्जाम्पल बन जाए आने वाले लोगों के लिए जो इन इदारों में काम करते हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है सिक्योरिटी की, इन बच्चों की सिक्योरिटी की, इन स्कूल्स की, इन पाकिस्तान की सिक्योरिटी।
पिशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर 16 दिसंबर साल 2014 को 6 मुसल्ला अफराद ने हमला कर दिया था, जिसमें 132 बच्चों समेत 147 अफराद हलाक हो गए थे। इन बच्चों और स्टाफ के वालदैन 4 सालों से जदोजहद कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन कायम करके ज़िम्मेदार अफराद का तायन किया जा सके। अजीज़ुल्ला खान, बीबीसी, पिशावर।
और अब आइए चलते हैं पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान। ज़िला गवादर में 5 मजदूरों की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन मजदूरों को गुज़िश्ता रोज़ नामालूम मुसल्ला अफराद ने ज़िला गवादर के इलाके गुंज में हमले का निशाना बनाया था। सरकारी हुकाम का कहना है कि मुकदमा नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है, ताहम इस सिलसिले में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। तफसीलात के साथ क्वेटा से हमारे साथी मोहम्मद काजिम।
ग्वादर इंतजामिया के एक सीनियर अहलकार ने फ़ोन पर बताया कि मजदूरों पर हमले का मुकदमा मुकामी लेवीज थाने में नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है। अहलकार ने बताया कि इस सिलसिले में अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। इन मजदूरों को गुज़िश्ता रोज़ ज़िला ग्वादर किला के गंज में निशाना बनाया गया था। ये इलाका ग्वादर शहर से ईरान की जानिब वाक़े है। एहलकार के मुताबिक इस इलाके में एक निजी हाउसिंग स्कीम पर 7 मजदूर काम कर रहे थे। इन मजदूरों पर नामालूम मुसल्ला अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 5 मजदूर हलाक और 2 जख्मी हो गए। एहलकार के मुताबिक हलाक होने वाले एक मजदूर का ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार के इलाके वट से था, जबकि बाकी का ताल्लुक कराची से बताया जाता है। इस वाक़े की जिम्मेदारी खालिदा मस्करियत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। तंजीम की जानिब से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक मारे जाने वाले अफराद पाकिस्तान चीन इक्सादी रादारी के एक मंसूबे पर काम कर रहे थे। तमाम इंतजामिया के अलकार के मुताबिक मारे जाने वाले अफराद आम मजदूर थे जो कि एक निजी हाउसिंग स्कीम पर काम कर रहे थे। ग्वादर बलूचिस्तान का ईरान से मुतसिल सरहदी ज़िला है। ये ज़िला सीपैक मंसूबे का अहम मरकज है। हालात की खराबी के बाद से ग्वादर और बलूचिस्तान के शोर से मुतासर दूसरे इलाकों में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने वाले अफराद पर भी हमले होते रहे हैं। इन हमलों के बाद मुकमे दाखिला हुकूमत बलूचिस्तान ने शोर से मुतासर इलाकों में किसी भी मनसूबे पर काम करने वाले अफराद के बारे में मुतल्लिका इंतजामिया को आगाह करने को ज़रूरी करार दिया था। ग्वादर इंतजामिया के अहलकार ने बताया कि गंज के इलाके में पहले इस हाउसिंग स्कीम पर काम बंद था। उन्होंने दावा किया कि हमले का निशाना बनने वाले मजदूरों के बारे में पहले इंतजामिया को आगाह नहीं किया गया था। मोहम्मद काजिम, बीबीसी, کوئٹہ.
اور اب سنیے آپ کی بات ترتیب و پیشکش صبا رحمت.
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبا رحمت کا سلام. پاکستان میں آسیہ بی بی کے کیس میں سپریم کورٹ کی جانب سے دیے جانے والے ان کی رہائی کے فیصلے کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں. اس بارے میں بات کرتے ہوئے سامعین کی آرا سے شروع کرتے ہیں.
میں عین زائد جلدی مشکی بلوچستان سے بول رہا ہوں. یہ جو آسیہ بی بی کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اسی بنا پر جس قادری نے سلمان تاثیر کو مار دیا اور قادری کو پھانسی پہ چڑھایا گیا اور اس کو چھوڑ دیا گیا, تمام مسلمانوں کی جو پاکستان میں تمام عالم اسلام کی دلازاری ہوئی. یہ جو جج ہیں یہ بھی انگریزی قانون کے جج ہیں, کوئی قاضی نہیں ہے اسلام کی. جو عمران خان نے بیان دیا یہ بھی انگریزوں کا خود چیلا ہے. عمران خان کو ابھی کوئی بالکل ٹی وی کے سامنے لائیں, پوچھیں آپ بیکلوچ پڑھیں, اگر اس کو یہ آیا صحیح پڑھا تو پھر ٹھیک ہے, یہ لیڈر بنے, ہمارا پاکستان میں وزیر اعظم بنے, اگر نہیں پڑھ سکا تو فوراً استعفیٰ دے دیں.
میرا نام خان غلام صدیر ہے, ملتان. کیسا پیارا نام ہے لبیک یا رسول اللہ. اور اس تنظیم میں کیسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے جج حضرات ہیں, انہوں نے پہ ایک بے گناہ عورت ہے بی بی آسی اس کو چھوڑ دیا, تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں وزیر اعظم سے اس کو پھانسی دو. اور طریقہ ان کا کیا ہے, ریلوے بند کر دو, میٹرو بند کر دو, بسیں بند کر دو. کیا پیغام یہ دنیا کو دینا چاہتے ہیں؟ کیا یہ پتہ نہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی نماز پڑھتے, ہم بھی عبادت کرتے, ہم بھی قرآن پڑھتے, یہ کس طرح کے مسلمان ہیں؟ ہماری ان کی سمجھ نہیں آتی. یہی مہربانی کر کے بیان ہمارا ذرا عوام کو تو سمجھا دو, جو ان کے کہنے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ ذرا سوچے اور سمجھ سے اپنا فیصلہ کریں.
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ایک سامع نے اپنی ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کیا سوال پوچھا, آپ بھی سنیے.
میں صوبہ بلوچستان ضلع جھلمک سی یو سی پتری سے عبداللہ لاشاری عرض کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ اس نے کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا غریبوں کے لیے, وہ جو ایک آدھا چپراسی تھا اس پر بھی اس نے بین رکھا ہوا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ اس سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ یہ اس پابندی کو ہٹائے.
چلتے چلتے سنتے ہیں کہ صبح خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک سامع نے وزیر تعلیم سے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے مشورہ دیتے ہوئے کیا کہا.
میں ضلع ڈیرہ اسماعیل خان تحصیل کلاچی سے اقبال بخاری بات کر رہا ہوں. میرا وزیر تعلیم اور سیکٹری تعلیم سے التماس ہے کہ اساتذہ کے اپ گریڈیشن کے وقت اساتذہ کی کچھ اہلیت کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے.
یہ تو تھے اقبال بخاری جو کہ صبح خیبر پختونخوا سے کال کر رہے تھے. آئیے اب آخر میں پاکستان کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے سامعین کے حکام بالا کے نام بھیجے گئے علاقائی مسائل کی جانب آتے ہیں. اور صبح بلوچستان سے ایک سامع جن کا نام عبد المجید دشتی ہے کا وزیر اعظم پاکستان کا بے گھر افراد کو گھر بنا کر دینے کے اعلان کے حوالے سے ان کے ضلع پر بھی نظر ثانی کرنے کی درخواست کی ہے.
میرا تعلق تربت مکرم بلوچستان سے ہے. وزیر اعظم عمران خان کا نیا پاکستان آئی سی اسکیم کے تحت غریبوں کے لیے 50 لاکھ گھر بنانے کی اسکیم کو اچھا اقدام قرار دیا ہے. کوئٹہ کے بعد بلوچستان کا سب سے بڑا شہر تربت ہے. تربت کو بھی نیا آئی سی اسکیم میں شامل کیا جائے, کیونکہ 2013 کے زلزلے میں ضلع کیچ کے کئی گھر متاثر ہو چکے ہیں اور بی ایریا کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے اور کئی جاتوں میں کچھ خالی ہونے کی وجہ سے بڑی آبادی تربت شہر میں منتقل ہوا ہے. ہم اہل کیچ کی طرف سے عمران خان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تربت شہر کا دورہ کریں اور تربت میں آپسی اسکیم کا ابتدا سب سے پہلے کریں تاکہ بلوچستان کی محرومیوں کا کچھ تو ازالہ ہو سکے.
اس ہفتے تو لگتا ہے کہ صبح بلوچستان سے موصول ہونے والی کالز کی تعداد کافی زیادہ رہی. ہمارے یہ اگلے سامع بھی صبح بلوچستان سے ہی کال کر رہے ہیں.
میں عصمت اللہ صبح بلوچستان ضلع بار خان سے بات کر رہا ہوں. میری وزیر اعظم عمران خان اور چیف جسٹس صاحب پاکستان یا ساکن نثار صاحب سے اپیل ہے کہ ہمارا مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ پانی کی بہت کمی ہے جو کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, اور دوسرا یہاں ہمارا جو سیاسی نظام ہے یہ بہت ہی کرپٹ ہے. عوام بات کرے گی تو کون کرے گا.
صبح سندھ کے ضلع تھرپارکر سے بھی ایک سامعین نے حکومت کے لیے پیغام دیا ہے.
جو علاقہ نا ادھر قید سالی بھی ہے, کھانا پینا اور کوئی چیز ایسی مہیا نہیں کی جا رہی ہے. اور ویسے تو اور یہ بات ہے کہ نوکری جو ہے نوکریاں ہیں ادھر سندھ میں ہمارے سائلی پٹی ہے تھرپارکر کی, ادھر جو نوکریاں مل رہی ہیں ان کی بھی فیس لے رہے ہیں 2000-4000. اور بے روزگار نوجوان ویسے بھی جو ہے اپنے خودکشی کر رہے ہیں, مر رہے ہیں, بہت سارے مر رہے ہیں. اور سرکار سے یہی ہماری التجا ہے کہ ہمارا کچھ کیجیے.
اس کے ساتھ ہی صبا رحمت کو دیجیے اجازت. اگر آپ بی بی سی اردو کے کسی بھی پروڈیوسر, رپورٹر یا صحافی سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر پوچھ سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی.
سربین میں آگے چل کر رخ کریں گے انڈیا کا. سربین ابھی جاری ہے.
اچھا تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں, ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا, بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا. بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے, جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے.
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار, شہر میں ہوں یا دیہات میں, گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں, خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے, پوسٹ باکس 3101, اسلام آباد.
سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. انڈیا میں بی جے پی کی نظریاتی سرپرست تنظیم آر ایس ایس سے وابستہ ایک رکن پارلیمان نے اعلان کیا ہے کہ وہ رام مندر کی تعمیر کی راہ ہموار کرنے کے لیے پارلیمان کے آئندہ اجلاس میں ایک بل پیش کریں گے. انڈیا میں ہندو تنظیموں کا یہ مطالبہ شدت اختیار کر رہا ہے کہ ایودھیا میں جس جگہ بابری مسجد تعمیر تھی وہاں مندر تعمیر کرنے کے لیے قانون سازی کا راستہ اختیار کیا جائے. دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ سنیے.
ایودھیا میں ہندو کار سیوکوں یا رضاکاروں نے 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو مسمار کر دیا تھا. ہندو مانتے ہیں کہ جس جگہ بابری مسجد تعمیر تھی وہاں ہزاروں سال پہلے ان کے بھگوان رام پیدا ہوئے تھے, اس لیے وہاں ایک عالیشان مندر بنایا جانا چاہیے. متنازع زمین پر کس کا حق ہے, اس بارے میں لمبے عرصے سے ہندوؤں اور مسلمانوں میں قانونی لڑائی چل رہی ہے. سن 2010 میں الہ آباد ہائی کورٹ نے زمین کو تینوں فریقوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا تھا. اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور امید یہ تھی کہ اکتوبر میں روزانہ کی بنیاد پر اس کی سماعت کی جائے گی اور آئندہ برس کے پارلیمانی انتخابات سے پہلے فیصلہ سنا دیا جائے گا. لیکن سپریم کورٹ نے اسی ہفتے کہا کہ اسے اس کیس کو ترجیحی بنیاد پر سننے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. اس کے بعد سے ہندو تنظیمیں یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ حکومت مندر کی تعمیر کے لیے قانون وضع کرے, لیکن چونکہ کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اس لیے حکومت اگر قانون سازی کرتی ہے تو یہ تاثر پیدا ہوگا کہ وہ عدالت عظمیٰ کو بائی پاس کر رہی ہے. آر ایس ایس سے وابستہ بی جے پی کے رکن پارلیمان راکیش سنہا نے اس پس منظر میں ایک پرائیویٹ ممبر بل لانے کا اعلان کیا ہے. مسٹر سنہا کا کہنا ہے کہ بل پر بحث ہوگی تو یہ واضح ہو جائے گا کہ کون مندر کے حق میں ہے اور کون خلاف. لیکن عام تاثر یہ بھی ہے کہ اس وقت مندر کا ذکر صرف پارلیمانی انتخابات کی وجہ سے ہی کیا جا رہا ہے. کشمیر کے سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ, ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی کو لگتا ہے کہ مندر کا ذکر کر کے وہ الیکشن جیت سکتے ہیں, اس لیے یہ پرائیویٹ ممبر بل لایا جا رہا ہے. یہی بنیادی سوال تجزیہ نگار بھی اٹھا رہے ہیں. بل لانے کا فیصلہ کس کا ہے, حکمراں بی جے پی کا یا خود انفرادی حیثیت میں راکیش سنہا کا؟ اور اگر انہیں حکومت کی حمایت حاصل ہے تو وہ خود بل کیوں نہیں پیش کرتی؟ بی جے پی کی اتحادی تنظیم شیو سینا کے رہنما سنجے راوت,
اور ایک قانون ایک ممبر نہیں بنا سکتا پرائیویٹ ممبر بل کے مادھیم سے, تو یہ سرکار بنائیں گی قانون رام مندر کے بارے میں ادھیادیش لا کر آئے گی. شیو سینا اس کی مانگ کرتی ہے کہ قانون بنا کر ایودھیا میں رام مندر نرمان کا کاریہ آپ شروع کریے, اگر آپ نہیں بنا سکتے تو دیش کو بتائیے ہم نے یہ جملے بازی کی تھی رام مندر کے نام پر.
لیکن وفاقی وزیر گریراج سنگھ کہتے ہیں کہ کانگریس جیسی جماعتوں کو مندر کی تعمیر کے سوال پر اپنا موقف واضح کرنا چاہیے.
देश की जनता कांग्रेस के चेहरे को देखेंगे कि कांग्रेस राम टेम्पल के पक्ष में है कि विपक्ष में। देखिए, राहुल गांधी को खुद पता नहीं है कि सॉफ्ट हैं कि हार्ड हैं, हिंदू हैं कि नॉन हिंदू हैं। ये कंफ्यूज्ड आदमी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं हिंदू बनने के लिए, राम मंदिर पर चुप क्यों?
कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा था कि फरीकैन को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। तज्जिया निगारों का ख्याल है कि चार बड़ी रियासतों में असेंबलियों के इंतखाबात और इसके बाद पार्लियामेंट के इलेक्शन के दौरान हुक्मरान बीजेपी राम मंदिर की तामीर के मुतालबे से सियासी फायदा उठाने की कोशिश करेगी, इसलिए कानून साजी की बात की जा रही है। जहां तक प्राइवेट मेंबर बिल के मंजूर होने का सवाल है, इसका इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर होता है। सुहेल हलीम, बीबीसी दिल्ली।
और अब वक्त है आपको एक खसूसी गुफ्तगू सुनाने का। पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के सदर मसूद खान इस हफ्ते लंदन में हमारी बीबीसी स्टूडियो आए और उनसे हमारे साथ ही शफी नकी जामी ने गुफ्तगू की। आइए आपको सुनवाते हैं ये बातचीत।
आलमी सतह पर पाकिस्तान जिस तन्हाई का शिकार है, उसका असर उसके कश्मीर के मुकदमे पे भी पड़ता नजर आ रहा है। तवील अरसा हो गया किसी मुल्क ने खुलम खुला बरमिला पाकिस्तान की कश्मीर के मौक़ के सिलसिले में हिमायत नहीं की, क्यों?
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर सफाती तन्हाई का शिकार नहीं है, उसके बहुत से दोस्त हैं, चीन है, अमरीका है। लेकिन ये भी बात आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उस तरीके से वो मसला कश्मीर पर हमारे हिमायत नहीं कर रहे जैसे उन्हें करनी चाहिए। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जो अपनी आवाज़ उठाते हैं, मैं तुर्की की मिसाल दूंगा, या जो OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन जम्मू एंड कश्मीर है, या जो OIC की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन या इस्लामी तआवुन तंजीम है, उसकी जो सरबराही और वजारत की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें बाकायदा मसला कश्मीर के बारे में बहस व तमहीस होती है। कहा जाता है कि कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दिया जाए, जो मकबूजा कश्मीर में हकूक इंसानी के खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनको ख़त्म किया जाए। और हर साल जो है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक जामे रेजोल्यूशन करारदाद पास करती है इन्हीं खतूत के ऊपर। दूसरे ये मैं कहूँगा कि अभी हाल ही में ख़ासतौर से 2016 में बुरहान वानी की शहादत के बाद आलमी सतह पर आलमी ज़राए इब्लाग, फिर जो है हुकूक़ इंसानी की जो बैन अक्वामी तंजीमें हैं, और फिर अभी हाल ही में ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स जो जिनीवा में ऑफिस है, उसने भी इन्होंने रिपोर्टें शाया की हैं। मैं सबसे ज़्यादा अहम समझता हूँ ये जो जिनीवा में रिपोर्ट शाया हुई है, क्योंकि उसमें जो है हिंदुस्तान के तमाम जराइम की फहरिस्त मुरतब कर दी गई है, इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम जिनका इरतकाब वो मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें मायूस होना चाहिए कि मसला कश्मीर के सिलसिले में अहले जम्मू और कश्मीर या पाकिस्तान तन्हा हैं, हम अपनी जद्दोजहद पुरम जद्दोजहद जारी रखेंगे।
ये APPKG क्या है, इसने क्या किया है, कुछ रोशनी डालिएगा।
जो बरतानवी पार्लियामेंट है उसमें मुख्तलिफ मौजूआत के ऊपर कोई ना कोई ग्रुप्स बनते रहते हैं, तो ये जो है जिसका आपने जिक्र किया है ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री कश्मीर ग्रुप, ये कोई 76 लोगों का 76 अरकान पार्लियामेंट का एक ग्रुप है जो मसला कश्मीर के सिलसिले में गौर हौस करता रहता है, उससे बारिशात मुरतब करता रहता है। आज तक ये हुआ कि इसे बने हुए कई बरस गुजर चुके हैं, आज तक ये हुआ कि ये इसके ऊपर बातचीत करते रहे, एक दूसरे के साथ मुशावरत करते रहे, लेकिन पहली मरतबा उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की है और उसे शाया की है। उसमें तमाम आदाद शुमार इकट्ठे किए हैं और उसने सिफारिशात दी हैं मसले
के सबसे।
उन्होंने ये कहा कि जो मकबूजा कश्मीर में काले कवानीन हैं, जो आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट है या पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, इनको फिलफोर मनसूख किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से ये है कि हिंदुस्तानियों को छूट है कि वो कत्लेआम करें, वो ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल करें, वो लोगों को ज़ेरे हरासत लें, उनको तशद्दुद का निशाना बनाएं, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम आयद करें। तो उन्होंने कहा है कि ये बैन अल-अक़वामी क़वानीन की वाज़ह खिलाफ वर्जी है, बल्कि उनका कि हिंदुस्तानी क़वानीन और उनके आइन की भी खिलाफ वर्जी है, तो इनको मनसूख करना चाहिए। उन्होंने जो पैलेट गन का इस्तेमाल है उसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि उसकी वजह से सैकड़ों लोग, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, ये सारे अपनी बसारत खो बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको ये एक मोहलक हथियार है, इसे गैर मोहलक हथियार न कहा जाए और इसे जो है मुजाहिरीन के ऊपर इस्तेमाल न किया जाए। दूसरे उन्होंने ये कहा है कि जो لوگ وہاں قابض افواج جو ہیں وہاں ہزاروں لوگوں کو غائب کر دیتے ہیں, زبردستی غائب کر دیتے ہیں, جسے انگریزی میں انفورسڈ ڈسپیئرنسز کہا جاتا ہے. تو نہ صرف یہ انفورسڈ ڈسپیئرنسز کے کنونشن کی خلاف ورزی ہے بلکہ جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے اس کی واضح خلاف ورزی ہے, اور اس میں ان زبردستی غائب ہونے والے لوگوں کی وجہ سے آدھی بیوائیں انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کے خاوند کب لوٹ کے آئیں گے. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گمنام اجتماعی قبریں جو ہے ان کا انکشاف ہوا ہے پورے مخصوصہ کشمیر میں, اور جو کٹپتلی حکومت ہے یا جو دلی کے حکمران ہیں وہ اجازت نہیں دے رہے کہ تحقیق و تفتیش کی جائے, پوچھا جائے ان سے کہ جناب یہ کن لوگوں کی قبریں ہیں اور ان کو کن حالات میں ہلاک کیا گیا. تو یہ بھی ان کی سفارشات میں شامل ہے کہ ان کی جو شناخت کے لیے کوئی تفتیش ہونی چاہیے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو ہندوستانی جیلز ہیں, جو قید خانے ہیں, ان میں تشدد کیا جاتا ہے, ٹارچر, اور یہ ان وائلیشن آف دی کنونشن آن ٹارچر, کنونشن اگینسٹ ٹارچر. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا معائنہ کروائیں, کہ بین الاقوامی ٹیمیں وہاں جائیں اور ان جیلوں کا معائنہ کریں. اور آخر میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان اعتماد سازی کے اقدامات کو تیز تر کیا جائے اور جو بٹے ہوئے خاندان ہیں انہوں ملانے کے لیے کوششیں کی جائیں.
یہ ساری ریکمنڈیشن سمجھ میں آ رہی ہیں جیسا کہ آپ نے بتا بھی دیا. اگلا قدم کیا ہے, عمل کب ہوگا اس پر؟
اس پر ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم برطانوی پارلیمنٹ کا, یہاں جو تارکین وطن ہیں, جو پاکستانی نژاد ہیں یا کشمیری نژاد ہیں, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ان کی محنت شاکہ سے, مسلسل جد و جہد کی وجہ سے ممکن ہوا کہ ویسٹ منسٹر پیلس میں اس طریقے سے کشمیریوں کے حق میں آواز بلند ہوئی, اور ان کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کا پردہ چاک کیا گیا. دوسرے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے پوچھا یہ ہے کہ اگلا قدم کیا ہوگا, تو اگلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ یہ رپورٹ جانی چاہیے وزیراعظم برطانیہ کو, وزیر خارجہ برطانیہ کو, اس کے علاوہ جو ہے اس رپورٹ کو بھیجنا چاہیے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کو, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو, حقوق انسانی کی کونسل کو جنیوا میں, اور انہیں سب کو یہ کہنا چاہیے کہ نہ صرف جو ہے اس رپورٹ کا باقاعدہ نوٹس لیا جائے, اس کا احاطہ کیا جائے, بلکہ ساتھ ساتھ جو اس کی سفارشات کے اوپر بھی عمل کیا جائے, اور اس سلسلے میں ہندوستان کے اوپر سفارتی اور سیاسی دباؤ ڈالا جائے. یہ میں اس لیے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے بلکہ یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ, اور کرس ڈیسی جو چیئرمین ہیں اس گروپ کے, اس پارلیمنٹری گروپ کے, ان سے ہم نے یہ استدعا کی ہے کہ وہ ہاؤس آف کامنس میں اس رپورٹ کی روشنی میں ایک جو ہاؤس آف کامنس میں بحث ہے اس کو ریکوزیشن کریں. ایسی ایک بحث جو ہے گزشتہ برس بھی ہوئی تھی اور وہ بہت ہی فائدہ مند تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ نیا ڈیٹا آیا ہے, نئے اعداد و شمار آئے ہیں اور نئی شہادتیں ہیں, انہوں نے یہ جو ہے یہ گروپ جو ہے اس نے گزشتہ برس بہت سی سماعتیں کی ہیں, جن کو آپ انگریزی میں ہیئرنگس کہیں گے, اور شہادتیں اکٹھی کی ہیں, مطلب انہوں نے بہت سے جو گواہ ہیں ان سے ٹیسٹیمنیز اکٹھی کی ہیں. تو یہ کوئی خلا میں نہیں تیار ہوئی, یہ رپورٹ جو ہے اس کے لیے ٹھوس شواہد موجود ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ جو قانونی اصطلاحات کے پیرائے میں گفتگو کی ہے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مسعود خان سے گفتگو کی ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی نے. اس انٹرویو کو اگر آپ دوبارہ سننا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل ہم نے آپ کو جو آسیہ بی بی کی بیٹی اور شوہر کا انٹرویو سنوایا تھا, اس کا ویڈیو انٹرویو بھی اب ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہے. اگر آپ اس انٹرویو کو دیکھنا چاہیں, سننا چاہیں, اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور آئیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے رفاقت علی اور پروڈیوسر تھے غضنفر حیدر. لندن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے اسٹوڈیو مینیجر جے میگانی اور اسلام آباد میں اسرار الحق. مجھے یعنی سمرہ فاطمہ کو اجازت دیجیے, لیکن جانے سے پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ سنیے نادیا سلیمان سے.
یمن کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ حوثی باغیوں کے ساتھ امن مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یمن میں اقوام متحدہ کے حکام نے متنبع کیا ہے کہ تقریباً 20 لاکھ 5 سال سے کم عمر کے بچے خانہ جنگی کے باعث غذائیت کی کمی کے خطرے کا شکار ہیں۔ پاکستان کی برسر اقتدار جماعت تحریک انصاف نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ وفاقی حکومت کا آسیہ بی بی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سیگار کی نئی رپورٹ کے مطابق طالبان کے خلاف کارروائیوں میں افغان سیکیورٹی فورسز کو اب تک کے سب سے زیادہ جانی نقصان کا سامنا ہوا ہے اور افغانستان کے محض 55.5% حصے پر حکومتی کنٹرول ہے۔ جنوب مشرقی افریقی ملک ملاوی کی ایک عدالت نے گاندھی کے مجسمے کی تنصیب عارضی طور پر رکوا دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔